إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں پچھلے جو مسائل پچھلے ہفتے میں ایک ہفتے میں یا دو ہفتوں میں ہم نے سیکھے ہیں ان کا جائزہ لینا بھی میں مناسب سمجھتا ہوں. اس سے بھی پہلے یہ بتائیے کہ اس کورس کا مقصد کیا ہے. نماز کا طریقہ سیکھنے کو ملے. ہاں, حدیث سیکھنا, اس پہ عمل بھی کرنا اور دوسروں تک بھی پہنچانا. تو باقی درست میں نہیں رہتا ہے. یہ جو جمعہ کا کورس ہے, دیکھیے ہمارے درست ہوتے ہیں, اتوار کو ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بھی درست ہوتے ہیں. نماز کی تمام چیزیں چھوٹی بڑی ساری ہم کو معلوم. اور نماز دلیل کے ساتھ کیا ہو, نماز کا طریقہ دلیل کے ساتھ معلوم. دیکھیے جب مقصد سامنے ہوتا ہے تو کوشش کا رخ بھی صحیح ہوتا ہے. ہمارے اس کورس کا مقصد یہ ہے, نمبر ایک, ہمارا عمل دلیل کے ساتھ. خصوصاً نماز کا کورس چل رہا ہے تو نماز میں جو اعمال کیے جاتے ہیں ان اعمال میں سے ہر ایک کی دلیل ہم کو معلوم ہو جائے. اس لیے کہ علم وہ ہے جو دلیل سے لیا جائے. دلیل خود ایک علم ہے. تو دلائل کے ساتھ ہم نماز کے معاملات کو معلوم کریں. اس لیے کہ اس سے پہلے ایک زمانہ چلا آیا جس میں جیسے دوسرے پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے تھے, لیکن پھر اب جب قرآن و سنت کے راستے پر ہم چل رہے ہیں تو اپنے تمام اعمال کے لیے ہم قرآن و سنت سے دلیل لیں, کیونکہ اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی میں کامیابی ہے. اللہ کی کتاب کی پیروی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی زندگی میں تمام امور میں آئے, یہ ہمارا اصول ہے. اب نماز سارے اعمال میں سب سے افضل ہے, لہذا نماز کے سلسلے میں مسلمانوں میں بہت اختلافات ہیں اور اکثر اختلافات کی جڑ لا علمی ہوتی ہے. لوگوں کو معلوم نہیں اور لوگ لڑ رہے ہیں. اگر ہمارے پاس ہمارے عمل کی دلیل ہے تو ہم اپنا عمل بصیرت کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں, دلیل کے ساتھ, علم کے ساتھ ہم اپنے عمل پر جم سکتے ہیں. عمل کی پختگی یقین پر مبنی ہوتی ہے اور یقین دلیل پر مبنی ہوتا ہے. صحیح ہے؟ کیا مطلب ہے یا کون بتائے گا کیا بولا میں؟ کیا کہا میں نے؟ एक ट्रांस बोलते ना जिस चल रहा है, बोल रहे हैं, बोलो, हम सुन रहे हैं। हाँ, मैंने जो जुमला कहा वो जुमला क्या है? अमल की पुख्तगी यकीन पर होती है। वो बीच में क्या वर्ड था वो नहीं मालूम हमको, लेकिन होती है, मबनी होती है। मबनी, मबनी का मतलब क्या है? टिकी हुई। मबनी के माना अरबी में मबनी, बिना जिसको कहते हैं, बिना किसको कहते हैं? बुनियाद। बिना, उस पर टिका होना, छत। कोई चीज किसी और चीज पर टिकी होती है, तो यहां पर बिना बुनियाद के माना में आता है। अमल की बुनियाद अगर यकीन पर नहीं हो तो अमल में पुख्तगी होगी, और यकीन कैसे पैदा होगा? दलील से पैदा होगा। तो जाहिर बात है कि दलील से यकीन और यकीन से अमल में पुख्तगी पैदा होती है। इसलिए हमको शुरुआत, अगर अमल की पुख्तगी और यकीन दोनों चीजें खुद कीमती हैं, यकीन जरूरी है और अमल कैसा होना चाहिए? कच्चा नहीं, अमल कैसा होना चाहिए? पक्का। तो अमल की पुख्तगी यकीन के ऊपर टिकी होती है। जैसा पुख्ता यकीन होता है आदमी उतना पक्का काम करता है, लेकिन यकीन कमजोर हो तो अमल भी कैसा होता है? कमजोर। लेकिन यकीन पैदा कैसे होता है? एक आदमी जिसको मालूम नहीं कौन सा रास्ता कहां जाता, वो भी चल रहा, कैसे चलेगा वो? हाँ, डरते डरते। और एक आदमी जिसके पास नक्शा है, दोनों में फर्क होगा चलने में, जिसको रोजाना जाता आता है, रास्ता मालूम है, वो कैसे चलाता है एकदम? उसको मालूम ही ये रास्ता है, इधर कहां पर स्पीड ब्रेकर आने वाला है, कहां पर टर्न लेना, मालूम है उसको। लेकिन जिसको नहीं मालूम, पहली बार जा रहा, वो ज्यादा और घबराया हुआ रहता होगा, मैं सही जा रहा कि गलत जा रहा, हर चौक में रुक के पूछता हो, भाई यही रास्ता जा रहा? हाँ, चलो। तो अमल की पुख्तगी पैदा होती है यकीन से, और यकीन पैदा होता है दलील से। इसलिए हमारा पहला काम क्या है अभी दीन के मामलात में? दीन को कैसे सीखना? दलील क्या है? अल्लाह और उसके रसूल का फरमान, किताब सुन्नत दलील। अल्लाह उसके रसूल का फरमान दलील है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अपने बाद दो चीजें छोड़े जा रहा, अगर इन दोनों को मजबूती से थामे रहोगे तो। लिहाजा मालूम ही हुआ कि किताब और सुन्नत मजबूती से थामे रहने वाला आदमी गुमराह नहीं होगा। गुमराही का ऑपोजिट क्या है? हिदायत। तो ये दो चीजें, इनमें क्या है? हिदायत। तो हिदायत पर रहने के लिए हमको दो चीजें थामनी पड़ेंगी, कौन सी? अल्लाह की किताब और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, या आपका तरीका। तो ये हिदायत है, अल्लाह की तरफ से रहबरी है, यही असल इल्म है। यही असल क्या है? इल्म है। हिदायत के माना क्या है? गाइडेंस, रहबरी। तो हिदायत के माना रहबरी के। तो किताब और सुन्नत का इल्म अगर हमारे पास, आज उम्मत में गुमराही क्यों है? इसीलिए नहीं कि इसीलिए है कि किताब और सुन्नत का इल्म नहीं है। अगर किताब और सुन्नत का इल्म आ जाए तो गुमराही से हिफाजत हो सकती, आदमी गुमराही से निकल सकता है। लिहाजा आमाल का बिगाड़ सोच के बिगाड़ से पैदा होता है। सही है? आपको दावत देना अगर किसी को, तो आप समझाएंगे कैसे? आमाल का बिगाड़, दुनिया में जो भी बिगाड़ है किसकी वजह से है? हाँ, फरिश्ते आके गड़बड़ कर रहे कुछ यहां पे? नहीं। किसकी वजह से है? वाहर अल फसाद फिल बर वल बहर बिमा कसबत अयदी नास, लोगों की करतूत की वजह से जमीन में, खुश्की में, तरी में बिगाड़ आ चुका है। इंसान की करतूत है इसमें, انسان کا عمل بگڑا ہوا ہے. عمل بگڑتا ہے انسان کی سوچ کی وجہ سے. تو سوچ کی اصلاح کس چیز سے کی جاتی ہے؟ علم کے ذریعے سے. آدمی کی سوچ کیسے بدلتی ہے؟ اس کا علم بدلے گا، اس کا یقین بدلے گا. تو اس کے یقین اور علم کو بدلنے سے اس کی سوچ بدلتی ہے. لہذا دین کے تمام امور میں، عقیدہ ہو، عبادات ہوں، یا جو بھی معاملات ہوں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس میں کیا کریں؟ صحیح علم لوگوں کو دیں. اور صحیح علم کون سا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے جو علم ملتا ہے وہ صحیح ہے. تو یہ جو دروس ہمارے ہو رہے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ صحیح علم ہم کو ملے. واقعی علم کیا ہے؟ کتاب و سنت. واقعی علم کتاب و سنت، یا وہ جو اس سے مستنبط ہو. کیا اس سے ہو؟ یعنی اس سے استنباط کیا ہو، یعنی اس سے نکالا گیا. جو کتاب و سنت کی بنیاد پر غور و فکر کر کے کوئی بات نکالی گئی ہو، کیا وہ بھی صحیح ہوتا ہے؟ کتاب و سنت کی بنیاد پر اگر کوئی چیز ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ چاہے قرآن و سنت میں بعینی ہی اس کا تذکرہ نہ ہو، لیکن پھر بھی چونکہ وہ اسی پر مبنی ہے، ٹکی ہوئی ہے، اس لیے وہ چیز معتبر مانی جائے گی. جیسے ہم نے حدیث دیکھی تھی وضو کے باب میں، الاذنان من الراس، دونوں کان سر میں داخل ہیں. اس سے ہم نے کیا کیا؟ مسائل لیے کئی. کیا کیا مسئلے لیے تھے یاد ہیں؟ اپنے کو تو اگلا پڑھنا ہے نا، پچھلا تھوڑی پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا چاہیے. کامیاب آدمی ہمیشہ آگے دیکھتا ہے نا، کہ پیچھے بھی دیکھتا نہیں؟ دیکھتا کہ دیکھتا؟ وہ الگ ہے، یہ الگ ہے. کہ آدمی محنت کر کے جیب میں ڈال رہا ہے تو جیب میں سنبھالنا چاہیے نا. وہ یہ پچھلا سنبھالنا چاہیے پچھلا، ورنہ سراغ بنا کے رکھا ہے جیب میں، لے رہا ہے اور بھر رہا ہے اور نکل رہا ہے، وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. علم کا حال پچھلا یاد رہنا چاہیے. تو ہم یہ جو دروس ہمارے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے دین کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات میں قبول کریں، تاکہ ہم خود بھی اطمینان پر رہیں، ہمارے عمل میں پختگی پیدا ہو، اور ہم دوسروں کو بھی اطمینان دلا سکیں. اس لیے کہ فلاں شخص فلاں شخص فلاں شخص، ہر ایک آدمی کی بات اپنی ہے، لیکن جب دلیل کے ساتھ بات پیش کی جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات غلط ہوتی ہے؟ نہیں. میری بات غلط ہو سکتی ہے، آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے، فلاں مولوی صاحب کی بات غلط ہو سکتی ہے، ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی. تو کیوں نہ ہم لوگوں میں صحیح بات تقسیم کریں؟ کیوں نہ ہم لوگوں کو اللہ کی بات بتائیں، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائیں، تاکہ لوگ پختگی پر قائم ہو جائیں، دین پکا ہو جائے، کوئی آ کے ان کو گمراہ نہیں کر پائے. یہ مقصد ان دروس کا ہے. ٹھیک ہے. پچھلے درس میں ہم نے کچھ مسائل دیکھے تھے، ان میں سے کیا کیا مسائل تھے کسی کو یاد ہے؟ کیا یاد آ رہا آپ کو؟ کچھ آ رہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سجدے میں. ہاں، کہ اللہ کے نبی، ہاں، گٹ یعنی سجدے میں، صحیح ہے، سات ہڈیاں ٹکنا چاہیے، اپنے ہاتھوں کو، ہاں، قبلے کی طرف رکھ. ہاں، اور سجدے میں آپ ہاتھ پھیلاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہاتھ اس طرح سے پھیلاتے تھے. چپکانا صحیح ہے ایسا، بغلوں کو چپکا گئی ہوں ٹھنڈی میں جیسے آدمی سردی لگ رہی ہے اس کو، نہیں. اور زمین پہ ہاتھ کوہنیاں ٹکانا چاہیے سجدے میں، نہیں. کون سے جانور سے مشابہت ہے اس کی؟ دیکھیے، نماز میں تمام جانوروں کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے. ہاں، اونٹ کی طرح بیٹھنا سجدے کے لیے جانا منع ہے تو اونٹ کی مشابہت منع ہے. دوسرا لومڑی کی طرح دائیں بائیں دیکھنا نماز میں منع ہے. تین کوے کی طرح سجدوں میں ٹھونگ مارنا منع ہے. اور کتے کی طرح ہاتھ بچھانا منع ہے. بیل کی طرح حدیث میں تو میں نے نہیں پڑھا, البتہ ہے حدیث میں. اچھا گھوڑے کی دم کی طرح ہاتھ نہ ہلائے تو پھر رفلے دن کیوں کرتے آپ لوگ؟ ہاں سلام کے وقت ہے وہ. سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ سے اشارہ, صحیح جملہ. مولوی صاحب پکڑیں گے چھوڑیں گے نہیں. سلام کے بعد ہاتھ اٹھاتے تھے کہ نہیں, ہے نا؟ سلام کے بعد جب سلام کرتے تو ہاتھ اٹھاتے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, میں کیا دیکھتا ہوں کہ تم سرکش گھوڑوں کی دم کی طرح ہاتھ اٹھاتے ہو. گھوڑے کی دم دیکھیں آپ لوگ کبھی؟ نہیں, پیچھے جا کے نہیں دیکھنا, دور سے دیکھنا. دم جو اٹھاتا ہے وہ تو بار بار حرکت دیتا ہے, تو آپ نے اس کو تشبیہ دی گھوڑے کی دم سے. تو دیکھیے سارے جانوروں کی جو صورتیں ہیں ان سے منع کیا گیا ہے, ہم کو اس سے منع کیا گیا ہے. بہرحال نماز میں یا سجدے میں انگلیاں پھیلانا ہے کہ جوڑنا ہے؟ ضم اصابعہ. حدیث میں کیا ہے, آپ جب سجدہ کرتے انگلیاں کیا کرتے؟ جوڑ لیتے. لیکن پھیلانا کب ہے؟ پھیلانا جب گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہیں تو مضبوطی سے اس کو کیا کرنا ہے؟ پھیلا کے پکڑنا ہے. ہاں رکوع میں, رکوع میں, رکوع کے علاوہ اتحیات میں بھی ہاتھ آدمی گھٹنوں پہ رکھتا ہے, لیکن اس میں کچھ ذکر ایسا نہیں ہے کہ پھیلا کے رکھیں یا بم کر کے رکھیں. ٹھیک ہے, ہم لوگ آگے بڑھتے. اسی طرح سے وہ بھی دیکھا ہم نے کہ سجدے کے اعضاء کتنے ہیں؟ سات یا آٹھ؟ سات ہیں. اور تذکرہ کتنے کا آیا اس میں, کون کون سے بتائے گا کوئی؟ پیشانی, ناک اور دونوں کوہنیاں, نہیں دونوں ہاتھ, دونوں گھٹنے اور ٹخنے, پنجے, اطراف القدمین دونوں قدم کے سرے یعنی انگلیاں پاؤں کی. تو یہ سارے اعضاء سجدے میں کیا ہونا چاہیے؟ ٹکنے چاہیے. اس میں بعض لوگوں کی غلطی آپ نے دیکھی ہوگی کہ سجدوں میں جب جاتے ہیں تو پاؤں اٹھا لیتے ہیں اوپر, صحیح ہے؟ بات صحیح ہے, عمل صحیح ہے, کیا صحیح کیا نہیں صحیح ہے؟ ایسا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں. ایسا کرنا صحیح ہے کیوں نہیں صحیح ہے؟ ہاں دونوں پاؤں قدم یا انگلیاں پاؤں کی کیا ہونا چاہیے؟ دونوں پاؤں زمین پر ٹکنے چاہیے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, مجھ کو ان اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا, تو سجدے میں ان کو ایسے ہی رکھنا چاہیے, ٹکانا چاہیے. ٹھیک ہے, اب ہم آگے بڑھتے ہیں. باب نمبر 50, پیشانی کا دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رکھنا. یہاں تک ہمارا ہوا تھا؟ ہاں ٹھیک ہے نا. وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, فلما سجد سجد بین کفیہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ کیا تو آپ نے دونوں کفین کے درمیان سجدہ کیا. کفین کس کو بولتے ہیں؟ یہ کفین ہے, اسی لیے اس کو کف بولتے ہیں ٹیلر حضرات. ہاں یہ کف کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ یہاں تک آتا ہے کفین. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو دونوں کفین کے درمیان سجدہ کے, یعنی اپنا سر کہاں رکھا, دونوں ہتھیلیوں کے درمیان. یہ مسلم کی حدیث ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق فرماتے ہیں, فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةِ. یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری میں. ہاں بخاری میں, کتاب الاذان میں. فَإِذَا سَجَدَ, جب آپ نے سجدہ کیا, وضع يديه, اپنے دونوں ہاتھ رکھے زمین پر, غیر مفترش, اس طور پر کہ دونوں ہاتھوں کو آپ نے بچھایا نہیں. کس کی طرح بچھایا نہیں؟ تو پہلے سے منع ہے تو نہیں کرنا چاہیے. ہاتھ اپنے بچھائے نہیں زمین پر, ولا قابضهما, اور ہاتھوں کو سمیٹا بھی نہیں. قبضہ کا مطلب ہوتا ہے سمیٹنا. ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا, قبضہ کا مطلب ہوتا ہے سمیٹنا. تو اپنے ہاتھوں کو ایسا بغلوں سے چپکانا, یہ سمیٹنا ہوا. تو ایسا یعنی سمیٹا بھی نہیں اور زمین پر کوہنیوں کے ساتھ میں ہاتھ کو بچھایا بھی نہیں. واستقبل باطراف اصابع رجليه القبلة, اور اپنے پاؤں کی, دونوں پاؤں کی انگلیوں سے آپ نے استقبال قبلہ کیا. یعنی کیا مطلب؟ آپ نے پاؤں کی انگلیاں کیسی بچھائی؟ جیسے یہاں اگر قبلہ ہے تو آپ نے کیسا انگلیاں کیسی ہونا چاہیے پاؤں کی؟ ہاں, یعنی پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف ہونا چاہیے. ایسا الٹا پاؤں سجدے میں نہیں کرنا چاہیے کہ پورے تلوے پیچھے یا آسمان کی طرف ہو رہے ہیں, نہیں, بلکہ کیسا کرنا چاہیے, پاؤں کھڑے ہوں اور انگلیاں اس طرح سے قبلے کی طرف ہونا چاہیے, پاؤں کی. تو یہ آپ کا عمل سنت سے ثابت ہے. یہ بخاری میں ہے. کہ سجدے میں کتنی باتیں اس حدیث میں ملی بتائیے, کون کون سی بات ہے؟ نمبر ایک, ہاں, فلما سجد وضع یدیہ, سجدہ کیا تو کیا کیا آپ نے؟ ہاتھوں کو بچھایا نہیں. دو, سمیٹا نہیں. یہاں انگلیوں کے سمیٹنے کی بات ہو رہی ہے ہاتھوں کی؟ یا غلط فہمی میں کوئی آ سکتا ہے, ولا قابضهما کا مطلب یہ سمجھے گا انگلیاں سمیٹنا نہیں چاہیے. یہاں انگلیوں کی بات ہو رہی, ہاتھوں کی بات ہو رہی. تو ہاتھ آپ نے بچھائے نہیں, ورنہ انگلیاں بھی بچھائے نہیں, مطلب لینا پڑے گا پھر. کیونکہ ہوا میں رکھے انگلیاں کہاں رکھے؟ کہ گال پہ رکھے. انگلیاں آپ نے بچھائی, ہتھیلی بچھائی, لیکن ہاتھ پورے کے پورے زمین پر نہیں بچھائے اور سمیٹے بھی نہیں. تین, پاؤں کی انگلیاں کس رخ پر ہونا چاہیے؟ کون سے پاؤں کی, سیدھے یا الٹے, دائیں بائیں؟ کیسے معلوم پڑا آپ کو؟ رجلی, دونوں پاؤں, دونوں قدم. رجل کے معنی کیا ہے؟ قدم. تو اس حدیث سے تینوں مسئلے ہم کو معلوم ہوئے ہیں. اور آگے بڑھتے ہیں. مسئلہ نمبر 52, ایڑیوں کو جوڑنا. ایڑی کس کو بولتے ہیں؟ پیر کا نچلا پچھلا, اور کیا بولیں گے اس کو؟ ہیل بول. تو جہاں آپ پیچھے سے پاؤں نیچے تک ہاتھ لے جائیں گے تو جہاں وہ زمین سے ٹکا ہوا حصہ ہوتا ہے, سب سے پیچھے ہوتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایڑی کہتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. یہ روایت کیسی ہے؟ کون کس سے روایت کر رہا ہے؟ صحابیہ سے. ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. ضروری نہیں کہ ہر صحابی براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے, بلکہ صحابی کسی صحابی سے یا صحابیہ سے بھی روایت, یا بالعکس ایسی روایت ہوتی ہے. اور کوئی مثال اس کی ہے؟ کچھ یاد آ رہا؟ نہیں. تین آدمی آئے, کیا کیے, کس سے پوچھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس گئے تین آدمی اور پوچھا آپ کی رات کی عبادت کیسی ہے. تو ڈائریکٹ نبی سے پوچھنے کی بجائے کدھر پوچھے انہوں نے؟ تو نبی کے علاوہ بھی نبی کا عمل کسی اور سے اس زمانے میں لیا جاتا تھا کہ نہیں؟ نہیں جاتا. کوئی عیب ہے اس میں؟ نہیں, عیب ہے اس میں نہیں ہے, کیونکہ آپ نے کیا فرمایا, بلغانی ولو آیا نظر اللہ امرأً سمع منا حدیثاً فحفظه حتى يبلغه غيره, تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. تو اسی لیے دیکھیے کہ مرسل کی تعریف میں جب ہم جاتے ہیں تو اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ تابعی اگر اپنے اوپر کے راوی کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ صحابی ہی تو ہوں گے نا, ضروری ہے نہیں, تابعی بھی ہو سکتا ہے. تو اسی طرح سے صحابی اپنے سے اوپر ڈائریکٹلی ضروری نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث لے, بلکہ وہ خود بھی صحابی سے روایت لے سکتے ہیں. حضرت عمر نے بھی اپنے پڑوسی سے باری مقرر کی تھی, ایک دن تم جانا ایک دن میں جاؤں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجلس میں, اور جو تم سیکھو گے مجھ کو دینا, جو میں سیکھوں گا وہ تم کو دوں گا. تو یہ کیا ہو گیا, صحابی سے صحابی علم لے رہا ہے. یا اسی طرح سے جنازے کے سلسلے میں حدیث تھی تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ابو ہریرہ نے روایت بیان کی کہ اتنی اتنی خیرات ملے گا ثواب. انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ تو بہت حدیث بیان کرنے لگ گئے, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, پکڑ کے لے گئے کس کے پاس, عائشہ کے پاس, اور کہا کہ یہ حدیث جو میں بتا رہا ہوں سنی کہ نہیں آپ نے؟ کہا کہ اللہ کی قسم سنی ہے میں نے. اس پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا, ہم نے کئی قراریت, ہم نے کئی خیرات کیا کر دیے, ضائع کر دیے, ورنہ ہم جاتے اگر پہلے سے معلوم ہوتا ہم کو. تو یعنی اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک صحابی دوسرے صحابی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل حاصل کرتا تھا. میں کیوں سمجھا رہا ہوں یہ بتائیے, ہم سیکھیں اور باقی چیزیں, یہ بات کیوں کہ صحابی صحابی سے علم لیتے تھے, کہاں ضرورت پڑ سکتی ہے اس کی, کس شبے کے دفاع کے لیے آپ کو بتانا پڑے گا؟ ہاں ٹھیک, مرسل روایت میں کام آئے, ٹھیک ہے, ہاں حدیث کی قسموں میں کام آئے گا. دیکھیے ہاں وہ نہیں مانتے ہو تو پہلے بھی نہیں مانیں گے, دوسرے بھی صحابی کو نہیں مانیں گے. دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک صحابی ایک ایسا واقعہ نقل کرتے ہیں جس میں وہ خود موجود نہیں تھے, جیسے انس رضی اللہ تعالیٰ نے واقعہ نقل کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ فرشتے آئے آپ کو بچھایا بچپن میں اور سینہ چاک کیا, یا کوئی صحابی چھوٹے تھے اور وہ ایسا واقعہ بیان کر رہے ہیں جس میں موجود نہیں تھے. تو اس وقت میں کوئی آدمی اس روایت کو یہ کہہ کر رد نہ کر دے کہ انہوں نے تو براہ راست اس واقعے میں موجود تھے نہیں تھے, تو اس احتمال کی وجہ سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں, اس کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایت منقطع ہے. لیکن اس میں دو احتمال ہوتے ہیں, کسی صحابی کا ایسے واقعے کو روایت کرنا جس میں وہ موجود نہیں تھا, دو احتمال کیا ہیں؟ احتمال معلوم ہے, پاسبلٹی کیا ہے, وہ انہوں نے کسی صحابی سے سنا ہوگا, اور دوسرا ہاں وہ خود وہاں پہ تھے. سوال کیا ہے, سوال میں خود ہے کہ نہیں تھے نا, جواب سوال پہ مبنی ہونا چاہیے کیا, تیر کہیں جا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سناؤ, کہ ایک صحابی جیسے معراج کی حدیث ہے, دیکھیے یاد رکھیے چیزوں کو, معراج کی حدیث ہے کہ اللہ کو دیکھا نہیں دیکھا, اور وہ جو آیتیں ہیں فکان قاب قوسین او ادنا, یا جو بھی آیت اس باب میں سورہ نجم کی ہے, حضرت عائشہ اس کی راویہ ہیں اور انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کو نہیں دیکھا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ مسئلہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. تو معراج میں حضرت عائشہ تھی نہیں, لیکن انہوں نے اپنے طور پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. تو اس طرح سے کبھی کوئی ایسا صحابی ہوتے ہیں, عبداللہ ابن عباس یا انس ابن مالک, جو بہت پرانا واقعہ بیان کرتے ہیں, تو اس میں ہم یہ کہیں گے یا تو انہوں نے کسی صحابی سے سنایا جو موجود تھے, جیسے بدر کا واقعہ ہو یا کوئی اور واقعہ, اور بعد کے صحابی بیان کر رہے ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں, ہو سکتا ہے نا ایسا, یا انہوں نے براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو کہ ایسا ایسا آپ نے کہا, آپ سے پوچھا ہو کہ کیا کرنا سی, کیا ہوا تھا اس دن. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ سخت دن آپ پر کون سا گزرا ہے, کون سا بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہاں کون سا, طائف کا دن جو ہے سب سے زیادہ سخت گزرا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے پوچھا تھا, حضرت عائشہ نے پوچھا تھا, اور آپ نے پھر جواب دیا, قوم نے جب مجھ کو انکار کر دیا جب عبد یلیل کے پاس میں گیا وغیرہ وغیرہ, پورا واقعہ آپ نے بیان کیا. تو ایسا ہوتا ہے, اس لیے آگے آپ کو منکرین حدیث سے سابقہ پیش آئے گا, ابھی سے آپ اس کے لیے تیار ہو جاؤ. تو بولے یہ حدیث قرآن سے ٹکرا دی, ہم نہیں مانتے سو. تو آپ اس کا سر دلیل سے اگر ٹکرائیں گے تو سمجھ میں آئے گی بات. تو آپ کو سمجھانے آنا چاہیے, توجیہ آپ کے پاس شبہات کے حل کرنے کے لیے ہونا چاہیے, کریکٹ ایکسپلینیشن آپ کے پاس ہونا چاہیے. اگلا دور فتنوں کا دور ہے, اور ہر آنے والا دور اس سے زیادہ فتنے ساتھ لائے گا. آگے کے فتنے ہمارے کیا کیا ہیں, نمبر ایک انکار حدیث, دو جدید صوفیت, ماڈرن صوفیزم, نئے سرے سے لوگ صوفیت کی طرف آئیں گے لیکن اس کو فلسفے کے طور پر پیش کریں گے, تین سیاسی اسلام. ہمارا کہنا ہے کہ اسلام میں سیاست ہے, لیکن ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے آگے جو بولیں گے سیاست میں اسلام ہے, تو الٹا معاملہ ہو جائے گا, تو اصل سیاست ہو جائے گی, اس کا ایک پارٹ اسلام بھی ہو جائے گا. تو یہ آگے ہمارے لیے فتنے ہیں. آگے عقیدے کے اعتبار سے عقلانیت, اور فقہ کے اعتبار سے مذہبی تعصب اور جمود, یہ سارے فتنے آگے آپ کو, ضدی پناہ, نہیں ہم تو ایسے ہی مانتے بس. تو یہ ساری چیزیں آپ کو آگے ان سے نمٹنا ہے. کیسا نمٹیں گے آپ, آپ کا اس میں ہتھیار کیا ہے, ہاں ڈنڈا, انڈا بھی نہیں اور ڈنڈا بھی نہیں, دلیل کیا ہے اس میں, کتاب و سنت. اللہ نے خود قرآن کریم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ان دو کے بعد گمراہ, تو قیامت تک کے لیے دو چیزیں اس کو پکڑ کے چلنا, اور اس کے سمجھنے کے لیے کیا, سلف کا یاد رہے گا, یہ ضمنی بات تھی لیکن ضروری تھی, اس کو یاد رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب ہم ایڑیوں کو جوڑنے کی بات دیکھیں گے, ایسا بیچ بیچ میں کچھ آ جایا کرے گا, ایک سٹاپ چلے گا ایسا کہ نہیں چلے گا, دوڑے گا ہاں ضروری ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں, فرماتی ہیں فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ من الفراش فالتمستہ فوقعت یدی علی بطن قدمیہ وہو فی المسجد وہما منصوبتان. یہ مسلم کی روایت ہے, کہتی ہیں کہ فقط تو فقدہ کا مطلب ہوتا ہے نہ پانا، مس کرنا، فقدہ فقدان اسی پر سے ہے، فاقد الشیلہ یعطی، تو فقدہ کا مطلب ہے نہ پانا، محروم ہونا. فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ من الفراش، ایک رات کا واقعہ ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا. آپ سوتے تھے رات میں تو دیکھا تو نہیں ہے. فالتمست ہو، تو میں نے آپ کو تلاش کیا، ٹٹولا. کیوں؟ گھر میں چراغ نہیں، اندھیرا ہے نبی کے گھر میں، کھانے کے لیے مشکل تھا تو جلانے کے لیے کہاں سے لائیں گے. فالتمست ہو، تو میں نے آپ کو تلاش کیا. فوقعت یدی علی بطن قدمیہ، تو میرا ہاتھ آپ کے قدموں کے پچھلے حصے پر یا تلوے پر آپ کہیے یا پچھلے قدم پر، ایڑیوں پر پڑا. وہو فی المسجد، جبکہ آپ مسجد میں تھے. وہما منصوبتان، اور آپ کے قدم کیسے تھے؟ منصوب، نصبہ، کھڑا ہونا. آپ کے قدم کیسے تھے؟ کھڑے تھے. تو آپ اس وقت میں کہاں تھے، کس حالت میں تھے؟ مسجد میں تھے، اور گھر میں ایسے کیسا بستر پہ تلاش کیا؟ ہاں آواز دے کے، ایک دم مسجد نبوی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ، ایک دم دروازہ ادھر سے ادھر کھلتا ہے، یعنی ایک دروازہ بیچ میں ہے بس، ورنہ وہ گھر اور یہ مسجد. اسی لیے حضرت عائشہ سے کیا کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ذرا جان نماز لاؤ مسجد سے. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ میں حیض سے ہوں. آپ نے کہا تیرے ہاتھ میں تھوڑی ہے، حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. مطلب اتنا قریب تھا جا نماز کہ حضرت عائشہ ہاتھ ڈال کے جا نماز جائے بغیر لے سکتی تھی، اتنا قریب وہ جگہ تھی. تو مطلب جائے نماز اتنا قریب، دیکھیے سمجھیے حدیث کو، جائے نماز اتنا قریب ہوا کرتا تھا کہ حضرت عائشہ چاہیں تو ہاتھ ڈال کے لے لیں اس کو اپنے گھر میں سے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں نماز پڑھ بھی رہے ہیں تو ہاتھ سے ٹٹول کے آپ کے قدموں پہ ہاتھ پڑ سکتا ہے کہ نہیں، جائے نماز ادھر ہی رہتا ہے قریب. تو کہتے ہیں کہ میں نے ڈھونڈا آپ کو، تلاش کیا، تو میرا ہاتھ آپ کے قدموں پہ پڑ گیا اور آپ مسجد میں تھے، اور وہما منصوبتان، اور آپ کے قدم کیسے تھے؟ سجدے میں کھڑے ہوئے تھے. اس کو مسلم نے روایت کیا ہے، ابن خزیمہ کی روایت میں ہے تفصیل اس کی مزید. فوجدتہ ساجدن، تو میں نے آپ کو پایا کہ آپ سجدے میں تھے، میں نے آپ کو سجدے میں پایا. راسن عقبی، اپنے قدموں کی ایڑیاں، اپنی ایڑیاں، عقب پچھلا حصہ، راسن عقبی جڑی ہوئی ایڑیاں آپ کی تھی. مستقبلن باطراف اصابعہ القبلہ، آپ کی تمام انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف تھے. یہ تو پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ انگلیوں کے سرے کہاں ہونا چاہیے نماز میں، سجدے کی حالت میں، ہاتھ کے یا پاؤں کے؟ ہاتھ کے نہیں نا، ہاتھ کے بھی اور پاؤں کے بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے، کہ آدمی اپنے پورے وجود کے ساتھ قبلے کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں. تو اس کو ابن خزیمہ نے، ابن حبان نے، حاکم نے اور بیہقی نے روایت کیا، اور یہ صحیح روایت ہے. تو اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئی. کیا کیا معلوم ہوا؟ نمبر ایک، چلیے دیکھتے ہیں کیا کیا باتیں اس میں سامنے آئیں. سجدے میں دونوں پاؤں یعنی قدم کیسے ہونا چاہیے، ایڑیاں کھڑی ہونا چاہیے، نمبر ایک. نمبر دو، راسن کا مطلب کیا ہے؟ جڑی ہوئی ہونا. تو جڑی ہوئی ہونا چاہیے ایڑیاں، راسن عقبی، ایڑیاں جڑی ہوئی تھی. تین، ہاں ایڑیاں، انگلیاں قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اور ہو گیا، وہ تو پہلا پوائنٹ تھا. ہاں ہو گیا، آدھا جملہ بول کے پبلک چپ ہو جاتے ہیں, ایسا کیوں؟ اکثر رات میں آپ, ہاں یہاں پر حصے سے بحث ہے, تو رات کا حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ نفل نماز پڑھا کرتے تھے. اور یہ تہجد تھی, کون سی نماز تھی؟ رات کی نماز کو کیا بولتے ہیں؟ کیا فرض نماز تھی؟ یہ فرض تھی نہیں. عائشہ سو رہی ہیں, بستر پر تلاش کری, مطلب یہ بستر کا وقت ہے, سونے کا وقت ہے, نماز کا ہے؟ ہاں, کیونکہ نماز عشاء سے پہلے سونے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے, تو ڈیفینیٹلی عشاء نہیں, تو عشاء کے بعد والی ہی نماز ہے. کون سی نماز ہوتی ہے عشاء کے بعد میں؟ قیام اللیل, تہجد, صلاۃ اللیل, اور کیا معلوم پڑا اس میں؟ آپ کا گھر مسجد سے ایک دم اتنا قریب تھا کہ گھر میں سے عائشہ اگر تلاش کریں گی تو مسجد میں بھی تلاش کر سکتی تھی, یعنی جہاں نماز پڑھنے کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت قریب تھی. بلکہ دیکھیے, اعتکاف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے اور مسجد میں آپ ہوتے تھے, مسجد سے باہر جا سکتے اعتکاف سے نہیں, اور آپ سر اپنے کمرے میں کر دیتے تھے اور عائشہ آپ کا سر دھوتی اور کنگھی کرتی تھی. تو حضرت عائشہ کیا کرتی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کرتی تھی. تو آپ کا سر گھر میں اور آپ کدھر؟ مسجد. اتنا اندر, اتنا ایک دم کنیکٹڈ گھر تھا آپ کا. اور ابن خزیمہ حضرت عائشہ سے, اس کی پوری سند ہے, ساری سند بتانا یہاں پہ. ہاں ہاں, حکم ہے, ہاں حکم سے وجوب ثابت ہوتا ہے. ہاں, یعنی ایک میں پہلی روایت کون سی کتاب کی ہے؟ بخاری کی ہے, کچھ نام نہیں آیا تو بخاری, ہاں مسلم کی, اور دوسری ابن صحیح ابن خزیمہ. مسلم کی روایت میں کیا حصہ ہے؟ کیا ضرورت تھی مسلم کی روایت بیان کرنے کی؟ ابن خزیمہ کی روایت سے کام چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ ثابت جو کرنا ہے ہم کو کیا ہے؟ ایڑیوں کو جوڑنا. لیکن اس سے پہلے کیا روایت آئی؟ کیوں؟ ہاں ہاں, تو اس میں نہیں پوچھا. دیکھیے, کتاب لکھنے والا مؤلف, عام طور سے محدثین یا جو بھی استدلال کرنے والے ہوتے ہیں, اصول یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے میں دلیل بخاری یا مسلم میں موجود ہے یا دونوں میں, تو زیادہ اہمیت کس کو ہوتی ہے؟ کیونکہ امت کا اتفاق ہے ان کے صحیح ہونے پر. تو مسئلے کے ثبوت کے لیے ان کتابوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ مقدم کیا جاتا ہے, تاکہ کوئی آدمی یہ نہ سوچے اچھا اس بارے میں بخاری مسلم میں کچھ بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ کوئی مسئلہ اگر بخاری مسلم میں ہے یا کوئی حدیث اس کا طریق ہے, تو علماء کا طریقہ اس میں ہوتا ہے کہ وہ اس مسئلے پر جو حدیث آئی ہے پہلے بخاری مسلم کی بیان کر دیتے ہیں, پھر اگر کوئی زیادتی اس میں ہے جو بعد کی کتابوں میں آئی ہے تو بتاتے کہ فلاں ترمذی میں یہ لفظ زیادہ ہے. تو عموماً ایسا ہوتا ہے, کبھی کبھی نہیں بھی ہوتا ہے. کبھی کبھی محدث, چونکہ بہت تفاوت ہوتا ہے روایت میں, وہ ٹکڑا بخاری کی روایت میں ہے ہی نہیں اصل جس کو ثابت کرنا ہے, تو اس کو چھوڑ کر اصل روایت ترمذی کی یا ابو داؤد کی روایت کرتے ہیں اور اس طرح سے کہتے ہیں کہ اس کی اصل بخاری میں ہے یا اس کی اصل صحیح میں موجود ہے, اشارہ اس طرف کر دیتے ہیں. لیکن یہ روایت بے آئی نہیں کس کتاب میں ہے؟ ابن خزیمہ میں ہے یا کسی اور کتاب میں ہے. کبھی ایسا کرتے ہیں کہ ایک روایت کے الفاظ بیان کر دیتے ہیں, جیسے یہ روایت ہے مثلا, ابن خزیمہ کی روایت بیان کر دی کسی محدث نے یا کسی عالم نے, اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو بخاری مسلم یا فلاں جو بھی ہیں انہوں نے روایت کیا, جیسے اس کو مسلم نے روایت کیا ہے اور ابن خزیمہ نے بھی, اور کیا کہیں گے آگے, الفاظ ابن خزیمہ کے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بہت واضح فرق ہے دونوں کی روایت میں. جو اصل زیادتی ہے جوڑنے کی وہ مسلم میں ہے, ایڑیوں کے کھڑے رکھنے کا ذکر کس کتاب میں ہے, لیکن یہاں جوڑنے کا ذکر مسلم میں ہے نہیں, وہ کس روایت میں ہے. تو یہاں بولنا ضروری ہو جائے گا, یہ بول کے چلے گا یہ روایت مسلم میں ہے نہیں. اصل روایت جو آ رہی ہے مسلم کی ہے, حضرت عائشہ نے رات کی نماز بتائی, میں نے تلاش کیا تو نبی کو مسجد میں پایا اور میرا ہاتھ آپ کی ایڑیوں پر پڑا. یہ واقعہ ایک ہی ہے یا الگ ہے؟ ایک ہی واقعہ ہے, لیکن مختلف راویوں کے بولنے سے کوئی راوی کوئی حصہ چھوڑ دیتا ہے. اس پہ ہم سمجھا چکے ہیں اس سے پہلے بھی, ایک ہی واقعے کو کئی بیان کرنے والے کچھ ٹکڑا اس میں سے چھوڑ بھی دیتے ہیں. تو اب بخاری میں ایک ٹکڑا نہیں ہے اور ابن خزیمہ کی روایت میں ہے, مسلم میں ایک ٹکڑا نہیں ہے, باقی حدیث ہے, اصل حدیث ہے, لیکن اس کا بہت ہی اہم ٹکڑا جو ہم کو ثابت کرنا ہے وہ کسی اور کتاب میں ہے. تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ صحیح طریقہ اس میں کیا ہے؟ ہم کہیں گے یہ حدیث مسلم میں ان الفاظ میں آئی ہے لیکن ابن خزیمہ کی روایت میں اتنی زیادتی ہے, تاکہ آدمی کو واضح رہے کہ روایت مسلم میں نہیں ہے, یہ ٹکڑا ابن خزیمہ. سمجھ میں آ رہی بات پوری کہ نہیں؟ ہاں نہیں سمجھا تو سب سے اچھا طریقہ ہے کہ ہاں آگے بڑھو, کیونکہ اور واپس سمجھائیں گے اور کنفیوز ہوں گے. ہاں اس کے لیے جلدی آگے چلو, نیا کچھ تو بتاؤ. تو یہ روایت, اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو چھونے سے ہے کہ نہیں, اور ہاں ہاتھ کے اندر, وہ تو ایک الگ اس وقت میں اس روایت میں ہے اس کا ذکر ہے نہیں, یہ الگ روایت ہے, وہ الگ روایت ہے. لیکن اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت کسی مرد کو, شوہر ہے مثلا, نماز کی حالت میں چھو لے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی ہے. نماز کی حالت میں, دیکھیے وہ روایت جو ہے کون سی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو جانے کے پہلے آپ نے عائشہ کو ہاں بوسا دیا, پیار کیا, اپنی بیوی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور آپ نے بتایا عائشہ نے. کیوں؟ اب کوئی جاہل یہ کہے کہ کوئی بتانے کی بات ہے تو صحیح ہے کہ غلط ہے؟ کیوں بتانا چاہیے ایسی باتیں؟ کچھ لوگوں نے ان احادیث کی وجہ سے حدیثوں کا انکار کیا اور کہا کہ دیکھو یہ بولنے کی بات ہے, سب اس طرح کی لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ دیا ہے حدیثیں, لہذا ہم حدیث کو نہیں مانتے کیونکہ ایسی ایسی شرم کی بات ہے اس کے اندر ہے. کیا بولیں گے آپ؟ اس سنت ہے تو آپ لوگ عمل کرتے ہیں اس پہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ اس پہ مداومت کی جاتی ہے, اور کبھی آپ اس لیے بھی کرتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں, لوگوں کو مسئلہ معلوم ہو. جیسے فتح مکہ کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, عام معمول کیا تھا آپ کا, ہر نماز کے لیے نیا وضو, لیکن فتح مکہ کے وقت میں آپ نے کیا کیا, ایک وضو سے ساری نمازیں پڑھی, لگاتار کئی نمازیں ایک وضو سے پڑھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا, مجھے اللہ کے رسول آج ایسی کوئی چیز ہم نے دیکھی جو پہلے نہیں دیکھی تھی. آپ نے جواب میں کیا کہا, عمدن صنعته یا عمر, اے عمر جان بوجھ کے میں نے ایسا کیا ہے. کیوں؟ پبلک کو, پبلک کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے میرے ہر عمل کو صحابہ نقل کرتے ہیں, تو میں چاہے کہوں یا نہ کہوں یہ عمل منقول ہوگا, اس لیے آپ اپنے ہر عمل کا خیال رکھتے تھے کہ میں جو بھی کروں گا وہ عمل کیا ہوگا, لوگ اس کی پیروی کریں گے. لہذا اس سلسلے میں بھی آپ نے بتایا کہ عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے نہیں. اور ایک آدمی نماز کے لیے جا رہا ہے اور بیوی ہے, دیکھیے بہت سارے دین دھرموں میں کیا ہے, ساری مصیبت کی جڑ یہ, اس کی وجہ سے ہم لوگ پیراڈائز سے نکلے بولتے ہیں نا لوگ, کرسچن لوگ بولتے ہیں, یہ اللہ کے اور بندے کے بیچ میں رکاوٹ ہے عورت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا کہ کہ نماز کے لیے جا رہے ہیں باوضو ہیں, اس کے باوجود اپنی بیوی سے اگر کوئی آدمی پیار کرتا ہے, محبت سے اس کو چوم لیتا ہے, پیشانی پہ بوسہ دے دیا اس کے, اور نماز کے لیے جاتا ہے, تو یہ ابدیت اور للہیت کے خلاف نہیں ہے. یعنی ان دونوں کو جمع, جیسے دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کے کیا پڑھ رہے ہیں, اور حضرت عائشہ کون سی حالت میں ہے, کیوں, امت کو بتانے کے لیے عورت گندی نہیں ہے, کیونکہ پچھلی امتوں میں اس کو کیا کیا گیا تھا ایک دم, اور آج بھی آپ دیکھیں گے کئی دھرموں میں ایسا ہے, وہ گھر کے کونے میں بیٹھی رہے گی, اس کا سائے سے بھی لوگ دور رہتے ہیں, اس کے برتن الگ, اس کا سب کچھ الگ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اعمال کرتے تھے, بیوی شوہر میں کیسا تعلق ہونا چاہیے, بیوی شوہر میں کیسا تعلق ہونا چاہیے, یہ یہاں وہاں دیکھنا پڑے گا ہم کو. کس کو دیکھیں گے ہم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتی تھیں کہ یہ جو ہمارے ذاتی معاملات ہیں اس کی ایک حد ہے, اس حد تک وہ امت کو بتا دیا کرتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا معاملہ ایسا ہے کہ امت کی ماں ہے, تو سب کا ذہن ان کی طرف سے کیا ہے, ساتھ ہماری ماں ہے. اب ماں اپنی اولاد کو کوئی بات اگر سکھائے سمجھائے ایسی, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے. بھائی نکاح کے بعد کی باتیں بیٹی کو کون سکھائے گا؟ پروفیسر صاحب وہ چلتا ہے, وہ چلتا نا. آج کیسا ہے پڑھے لکھے دور میں کیا ہو رہا, ارے بچوں کو معلوم نہیں پڑتا شادی کے بعد کیا ہونا چاہیے کیا نہیں, اس کے لیے کورس کرنے کی ضرورت ہے, سیکس ایجوکیشن سکولوں میں آنا چاہیے, اور پھر انٹرویو بھی ہو لیتے, ہاں ہونا چاہیے ہونا چاہیے, ایسا لوگوں کو معلومات بڑھے گی, بعد میں ہونے کے کام پہلے ہوں گے. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے. آپ مغرب میں دیکھیں گے تو شادی ہوتے ہوتے بربادی ہو جاتی سب, 12-13 سال میں ہی وہ لوگ سب دنیا دیکھ چکے ہوتے ہیں, بچے صرف شادی بچی ہوئی ہوتی, وہ بھی وہ کرتے نہیں زندگی بھر, وہاں شادی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں, شادی کر کے کرتا کیا تھا, بغیر شادی کے جب چل رہا ہے کام تو چلاؤں گا, یہ معاملہ وہاں پہ. تو اسکول میں ٹیچر سکھایا چلے گا آپ کو سارے بچوں کے ساتھ میں ہنسی مذاق کے ماحول میں, لیکن آپ کے گھر میں کوئی بچی کو اس کی ماں سکھاتی ہے یا کوئی بات اس کے بیٹے کو بتاتی ہے, تو اس میں کوئی حرج اسلام میں نہیں ہے, جو شرعی حدود کے اندر ہو کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے. تو ازواج مطہرات نے جو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہیں, اور کوئی ذریعہ تھا؟ نہیں تھا, بتانا ضروری تھا. انہوں نے امانت پہنچانے کے جذبے کے تحت یہ بات بتائی ہے, امانت پہنچانے کے جذبے کے تحت یہ بات بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھریلو معاملہ ہم ہی بتا سکتے ہیں, اور کون بتائے گا, باقی لوگ تو باہر کے معاملات دیکھ رہے ہیں. اب جو گھر میں کیسے رہتے نبی, تو صحابہ اس زمانے میں گھر کی عبادت پوچھنے کے لیے کس کے پاس گئے؟ گئے نا, مطلب وہ غلط تھا. اچھا انہوں نے جب سنا تو انہوں نے کیا کہا, میں تو اب روزانہ رات کو جاگوں گا, میں تو اب روزانہ روزہ رکھوں گا, میں تو نکاح ہی نہیں کروں گا. بولے وہ کس نے سنا؟ آپ نے آ کے کیا کہا ان کو, میری بیویوں کے پاس کیسے گئے پوچھنے, میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی کہ لوگ میری ازواج کے پاس جا کر میرے معاملات پوچھیں گے, تو آپ باہر آ کے آپ نے اس بات پر ڈانٹا, تم کیسا گئے ادھر, میرے گھر پہ جا رہے تم پوچھنے, مجھ سے آگے کیوں نہیں پوچھے؟ آپ نے کہا ایسا نہیں, آپ نے کہا لیکن میرا طریقہ ایسا 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 ہے. معلوم یہ ہوا کہ جس چیز پر آپ نے رد کیا وہ مسئلہ تھا, نہ یہ کہ آپ نے اس پر رد کیا ہو کہ میرے گھر پہ گئے کیسے تم لوگ پوچھنے کے لیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جو نبی کو جس پر اعتراض نہیں, اگر کوئی دوسرا آدمی اس پر اعتراض کرتا ہے تو وہ بے وقوف ہے, وہ جاہل ہے. نبی کو اعتراض نہیں میرے گھر پہ جا کے پوچھ رہے, اور بعد بار نبی کے گھر پہ کیسے جا رہے پوچھنے کے لیے, عورتوں کو جا کے پوچھتے کہ ایسے گھر کے معاملات. ارے ہمارے نبی کو اس پر اعتراض ہے کہ نہیں؟ نہیں. کبھی کبھی گم ہو جاتی پبلک ایک. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ اعتراض نہیں ہے, اور جس کو اعتراض ہے اس کی عقل پر ہم کو اعتراض ہے, اس لیے کہ ہماری عقل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کے تابع ہے. اللہ نے اپنی پسند ناپسند کس کو سمجھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن دینے کو ہم کو چنا اللہ نے, فرشتہ آ رہا لے بابا لے جا قرآن پڑھ, کس کو دیا اللہ نے قرآن؟ تو قرآن دینے لائق شخصیت کون تھی؟ دین دینے لائق شخصیت کون تھی؟ کیا اچھا ہے کیا برا بتانے کے لیے نبی کو چنا اللہ نے؟ بس ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اسوہ اور نمونہ ہیں. تو یہاں پر حضرت عائشہ کی روایت سے بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو نماز کی حالت میں چھوتی ہے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی. شوافے کے نزدیک اگر کوئی آدمی کسی عورت کو چھوتا ہے تو اس کا وضو کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن ہمارے نزدیک یہ حدیث یا جو پچھلی روایت میں نے حضرت عائشہ کی ذکر کی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں, آدمی کا وضو اس سے نہیں ٹوٹتا, کیونکہ وضو ٹوٹ گیا تو نماز بھی بغیر وضو کی نماز ہوتی اور بغیر نماز کی وضو ہوتا؟ اپنے کو عادت پڑ گیا ایسا نہیں, ایسا نہیں. بغیر نماز کی وضو ہوتا ہے کیا؟ وضو نماز سے پہلے ہی ہوگا نا بھائی, اور کیسے ہوگا؟ تو اس حدیث سے بات ہم کو معلوم پڑی. تو آج کے لیے میں سمجھنا اتنا کافی ہے. اس میں بہت اہم دو باتیں ہم نے سیکھی آج. کیا سیکھی؟ یعنی مسئلے سے الگ دو اصول بنیادی باتیں جو آج ہم نے جس پر گفتگو کی, وہ کیا ہے؟ صحابہ صحابہ سے روایت کرتے ہیں, اس سلسلے میں ساری جو تفصیل ہے وہ ہم نے دیکھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا آپ کے ذاتی معاملات امت سے بیان کرنا یہ قابل اعتراض ہے کہ نہیں ہے؟ قابل اعتراض نہیں ہے. بلکہ اگر نہیں بتاتی تو عورتیں کہتی ہم کو تو معلوم ہی نہیں شوہر سے کیسا رہنا چاہیے, تو انہوں نے بتایا. اور شوہر کو کیسا رہنا چاہیے یہ بھی معلوم نہیں پڑتا, کیونکہ ہمارا اعتقاد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوہر ہونے کے اعتبار سے بھی اسوہ اور نمونہ ہیں. سوال ہے کہ جب ہم نماز میں کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہم سجدے سہو کرتے ہیں تو ایک سلام پھیرتے ہیں اور پھر دو سجدے کرتے ہیں, کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ قرآن و سنت سے جواب دیں. دیکھیے جو سجدے سہو کے لیے ایک سلام پھیر کر پھر دو سجدے کرنے کا جو عمل رائج ہے, میرے علم میں اس کی کوئی صحیح دلیل معتبر دلیل نہیں ہے. سوال ہے کہ بچے کی ولادت کے کتنے دن بعد ایک عورت نماز پڑھے, اس کے کچھ دن کیا کسی حدیث میں ذکر ہوئے ہیں؟ دیکھیے اللہ کے نبی ابو داؤد وغیرہ میں اور مختلف روایات میں بات آئی ہے کہ عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 40 دن تک, زیادہ سے زیادہ 40 دن تک نماز سے رکی رہتی تھیں نفاس کی حالت میں بچہ ہونے کے بعد, اور 40 دن کے بعد وہ لوگ نماز پڑھتے تھے. لیکن یہ میکسیمم ہے, اسی لیے علماء نے کہا کہ اگر 40 دن کے اندر کسی عورت کا خون بند ہو جاتا ہے اور وہ پاک ہو جاتی ہے, یعنی اس کا معاملہ ختم ہو گیا سارا, تو وہ غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر سکتی ہے, اور اس کے بعد اگر بیوی شوہر چاہیں تو آپس میں تعلقات قائم کر سکتے ہیں. اگر خون بند ہو جاتا ہے جیسے 20 دن میں 25 دن میں بند ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں, بعض عورتیں 40 دن تک رکنا ضروری سمجھتی ہیں, یہ جائز نہیں ہے. اگر ان کی پاکی ہو گئی ہے, رک گیا ہے خون, ان کو غسل کرنا چاہیے اور اس کے بعد میں نماز پڑھنا شروع کرنا چاہیے, نماز چھوڑ نہیں سکتے اس کے بعد میں. کچھ لوگ بھیجتے ہیں گاؤں میں لوٹا پانی کا مولوی صاحب کے پاس, غسل کی دعا پڑھو, معلوم پڑتا ہے مولوی صاحب گئے چھٹی پہ, تو یہ غسل بھی تھوڑا پوسٹ پون ہو جاتا ہے. ہاں تو غسل کی کوئی دعا اس طرح کی ہے؟ نہیں ہے. اب کھانے کی ہوتی اگر دعا تو ایسا پھونک کے پڑھنے کی, کھاتے کہ نہیں جان دو اللہ مالک ہے اللہ بسم اللہ بول کے کہا مولوی صاحب آئیں گے تب تک رکنے کا کیا؟ تو کھانے میں سمجھتا اور نہانے میں نہیں سمجھتا, کیسی قوم ڈاک ہوئی دیکھی. سجدہ شکر اور سجدہ تلاوت کے لیے تکبیر کہنا ثابت ہے یا نہیں؟ دیکھیے میرے علم میں کوئی دلیل مجھ کو نہیں ملی اس سلسلے میں، لیکن مزید اس میں تحقیق کرنا چاہیے. عام طور سے جو عمل امت میں رائج ہے وہ تکبیر کے ساتھ ہے، تکبیر کہہ کے سجدہ کرتے ہیں، لیکن میرے علم میں کوئی دلیل میرے ذہن میں فی الوقت نہیں ہے کوئی دلیل. اور سجدہ شکر کے لیے اپنی زبان میں یعنی اپنے الفاظ میں شکریہ کلمات کیسے کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں نہیں نہیں، سجدہ شکر جب کریں گے اس میں اپنی طرف سے کوئی شکریہ نہیں، اللہ بہت بہت شکریہ ایسا کچھ بھی آدمی کہہ رہا ہے جہارت میں آ کے جزاک اللہ، اللہ کو نہیں، اللہ کو جزاک اللہ، اللہ جزائے خیر. بعض لوگوں کو پوچھتے کیسے ہیں، خیریت ہے؟ اللہ کی دعا سے بہت اچھے ہیں. تو اللہ کی دعا، اللہ دعا کرتا تمہارے لیے. اس میں دعا یا کلمات آدمی سجدے میں کہہ سکتا ہے، اللہ کی تعریف کر سکتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ آدمی اپنی زبان میں کچھ کہے اللہ سے اللہ تیرا بہت شکریہ، تو یہ اس طرح کا میرے علم میں کوئی ثبوت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان شاء اللہ بقیہ کھانے کے بعد کبھی کریں گے.